الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے اسلامی بھائیوں پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین پروگرام ہے پیارا قرآن اور اچھی باتیں میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے ہمارا یہ پروگرام آپ کے لیے قرآن کی بھی تعلیم لاتا ہے ساتھ ساتھ دیگر بہت ساری خوبصورت سیگمنٹس کے ساتھ بہت ساری معلومات میں ہمارے اضافہ کرتا ہے سب سے پہلے تو ہمارا سیگمنٹ ہوگا آئیں قرآن سیکھیں اس میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہوں گے جو ہمیں تجوید قرآن بھی سکھائیں گے اور قرآن کی تلاوت یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھنا بھی سکھائیں گے پھر اگلا ہمارا سیگمنٹ ہوگا ایک کہانی اس میں ہم کہانی سنیں گے اس کہانی سے کچھ سبق لیں گے اور پھر نیکسٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا وہ ہوگا بیٹا بری بات اس میں ہمیں مبلغ دعوت اسلامی جوائن کریں گے اور ہمیں کسی بھی ایک بری عادت کے بارے میں ضرور بتائیں گے پھر آخری ہمارا سیگمنٹ ہوگا کیا آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن پر مبنی ایک آپ کے ساتھ ایسی معلومات شیئر کی جائے کہ شاید اس سے پہلے کئی ناظرین اس سے ناواقف ہوں تو انشاءاللہ ان سیگمنٹ کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا بڑھیں گے ہمارے قاری صاحب کی جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
کیسے ہیں قاری صاحب ٹھیک ہیں
الحمدللہ
اللہ آپ کو صحت سلامتی تندرستی عطا فرمائے قاری صاحب آج کیا سبق سکھائیں گے ہمیں
پچھلے سلسلے میں ہمارا سبق جو ہے جیم تک پہنچا تھا پہلی لائن تھی آج ہم انشاءاللہ اگلی لائن سے آغاز کریں گے تو مدنی چینل کے ناظرین اور ہمارے ساتھ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں تو آئیے ہم سب متوجہ ہو کر آگے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یاد رکھیے حروف پڑھنے کے لیے جو ہے نا حروف کا مخرج جو ہے نا یہ بہت اہمیت رکھتا ہے جیسے کہ پچھلے سلسلے میں عرض کیا گیا تھا تو جب تک مخرج سمجھ نہیں آئے گا یا مخرج کو سمجھیں گے نہیں تو حرف صحیح معنوں میں ادا نہیں ہو پائے
بالکل ایسا ہی ہے
کیونکہ حرف کا مخرج اور صفات یعنی یہ دو باتیں مخرج نکلنے کی جگہ
صحیح
اور صفات کس کیفیت سے نکلے گا آیا پر باریک موٹا پتلا ہے نا تو یہ مطلب ہے کہ صفات کہلاتا ہے تو ان دو چیزوں پر توجہ کر کے انشاءاللہ آپ حرف کو صحیح معنوں میں ادا کر سکتے ہیں تو پیارے بچوں اپنا مدنی قاعدہ کھول لیجئے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی جو ہے اگر مدنی قاعدہ کھول لیں تو ان کے لیے آسانی رہے گی حرف کو دیکھ کر پڑھنے میں پڑھیے میرے ساتھ مل کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اچھا اس کو دیکھیے رجیم پڑھنا ہے صحیح نا پچھلے سلسلے میں ہم نے کہا تھا نا جیم کو چے پڑھ دیتے ہیں رجیم تو رجیم پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے پڑھ کے سنائیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
ماشاءاللہ کوشش یہی کیجئے کہ رجیم کی جیم آپ کے منہ سے نکلے
صحیح مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی ساتھ ساتھ شامل رہنا ہے اور جیسے جیسے قاری صاحب پڑھاتے جائیں آپ بھی اپنے گھر میں موجود آپ پڑھتے رہیں تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہوتی رہے اور آپ بھی ہمارے پروگرام کے ساتھ شامل رہیں
جی آگے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم
مدنی قاعدے کی تختی نمبر ایک حرف نمبر چھ ہے وہ ہا صحیح ہے ہم ہا پڑھیں گے پہلے آپ اس کو پڑھ لیجئے ہا
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 بچوں آپ نے سنا ہا اب ہا کی ادائیگی کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے
صحیح
پہلے تو میں مخرج اس کا بیان کر دوں ہمارے جو حلق ہے یہ منہ کے بعد سے یہ حلق شروع ہوتا ہے یہاں سے
صحیح
اور یہ سینے سے متصل یہ پورا جو ایریا ہے یہ پورا حلق کا حصہ ہے
صحیح سینے سے ملا ہوا
ہاں سینے سے ملا
ٹھیک ہے ہمارا گلا
جی
اور یہ سینہ یہ ملا کر حلق ہو جاتا ہے
جی نہیں ٹھیک سینے سے اوپر سے لے کر یہاں منہ کے نیچے
ٹھیک ہے
یہ پورا ایریا جو ہے حلق کہلاتا ہے
ٹھیک ہے
اس کے کل تین حصے ہیں
ٹھیک ہے
پہلا حصہ سب سے اوپر
ٹھیک ہے
جو منہ کے ساتھ
صحیح
دوسرا حصہ تھوڑا سا اس سے نیچے درمیانہ
حصہ ٹھیک
اور ایک حصہ جو سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے
بالکل
تین حصے تو یہ تین حصے ہیں صحیح تو ہم نے یہ ہا کہاں سے ادا کرنا ہے پتہ ہے؟ کہاں سے ادا کرنا ہے؟ درمیان سے.
صحیح,
درمیان سے ادا کرنا ہے.
زبردست معلومات ماشاءاللہ مل رہی ہیں.
اچھا دوسرا یہ کہ جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں
جی,
تو پانی پینے کے بعد جو ہے نا ایک ٹھنڈک کی تسکین جو ہے وہ محسوس
ہوتی ہے جی.
تو ہم کہتے ہیں
ایک اندر سے آہ نکلتی ہے, واہ واہ والی آہ,
ٹھنڈک والی ایک جو ہے نا. تو یہی ہا کا مخرج ہے.
صحیح,
اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں.
صحیح,
تو جب آپ پانی پیئیں اور پانی پینے کے بعد آپ کو تازگی سے محسوس ہو اور آپ جب وہ ٹھنڈی ہا نکالے نا, تو یہی سمجھے ہا کا مخرج ہے. آئیے پڑھ لیجئے اس کو ایک مرتبہ پھر. ماشاء اللہ. اب اگلے حرف کی جانب بڑھیں گے. ہا, صحیح ہے, یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, اسے پر بھی پڑھنا ہے. صحیح ہے, کیسے پڑھنا ہے دیکھیے. ہا, دوبارہ سنیے گا. ہا. اچھا دیکھیے اس میں تھوڑا سا محسوس کریں, مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, کہ خا یہ جو آواز آ رہی نا, یہ کھر کھراٹ کی آواز نہ ہے. صحیح نا, اس کو خالصتاً حلق سے ادا اس طرح کریں گے کہ یہ ہا ہا یہ آواز نکلے. اچھا اس کا مخرج کیا ہے وہ میں شروع میں بیان کرنا تھا. حلق کا جو اوپر والا حصہ ہے
جی,
یہ اس کا مخرج ہے. ہا, صحیح ہے. ہا
ہا
ہا ہا ہا جو ہے وہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگی اور خا اوپر والے حصے سے ادا ہوگی.
اوپر والے حصے سے ادا ہوگی. اور چونکہ یہ حرف ہے پر, ہا تو باریک ہے لیکن ہا پر ہے کیونکہ یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے.
شکایت صاحب آپ نے جو یہ خا پڑھا ہے یہ حرف مستعلیہ میں سے ہے؟
جی جی.
ایسے کتنے حرف ہیں جو پر پڑھے جاتے ہیں؟
یہ بیٹا کل سات حروف ہیں. پہلا تو ابھی آپ کے سامنے آیا خا, اس کے بعد آگے مزید چھ حروف مستعلیہ اور آئیں گے. صحیح ہے. اچھا ان حروف مستعلیہ کو کس طرح پڑھیں گے بھائی, کیسے پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟
پر. اچھا تھوڑا سا پر کو بھی آسان کر دیں کہ یہ پر کیا ہوتا ہے.
پر یعنی موٹا, فیٹ.
فیٹ, اچھا ٹھیک ہے, موٹا موٹا کر کے پڑھنا ہے لیکن ہماری آواز جو ہے وہ کھرکھراٹی والی نہ نکلے.
جی کھرکھراٹ والی نہ نکلے کیونکہ حلق سے نکلتا ہے نا, جب ہم حلق سے کوئی بھی حرف نکالتے ہیں تو عموماً گلا خراب ہونے کی وجہ سے بعض اوقات یہ کھرکھراٹ کی آواز نکل آتی ہے.
صحیح,
لیکن اس کی عادت نہیں بنانی, کوشش کرنی ہے کہ اس کو اس طرح ادا کرنا ہے. ہا, صحیح ہے. ہا 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 اس طرح پڑھیے تین بار.
ہا ہا ہا.
جی اگر آپ کسی بھی حرف کو سیٹ کرنا چاہیں نا تو متواتر تین بار یا اس سے زائد مرتبہ جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ادائیگی سیٹ ہونی ہے تو اتنی مرتبہ آپ تکرار کر کے پڑھیں.
تین بار کم از کم اس کو ریپیٹ کر کے یاد کر لیں تاکہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن نشین بھی ہو جائے اور ہمیں اس بات کا ادراک ہمارے ذہن میں وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. ٹھیک,
آئیے اب اگلے حرف کی جانب بڑھتے ہیں. بہت ہی آسان حرف ہے دال. صحیح ہے, پہلے اس کو پڑھ لیجئے پھر اس کا مخرج بھی میں بیان کر دیتا ہوں. دال.
دال.
اچھا اس میں مد آپ کو نظر آ رہی ہے, صحیح نا, جیم میں بھی آپ نے مد پڑھی ہے. پچھلے سلسلے میں ہمارا جو سب سے آخری حرف تھا جیم, اس میں بھی ہم نے مد کی ادائیگی کی تھی. دال میں بھی آپ کو مد نظر آ رہی ہے, صحیح نا, مد کی نشانی. تو اس کو تین الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. پڑھ لیجئے. دال.
دال.
اس کا مخرج وہی ہے جو تا کا مخرج ہے. کیا آپ کو معلوم ہے کہ تا کا مخرج کیا ہے؟ تا کا مخرج ہم نے بتایا تھا زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے. کیا ہے اس کا مخرج؟ میرے ساتھ دوہرا لیجئے. زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. کیا کہیں گے؟
زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ.
اب ایریا میں آپ کو نشاندہی کر دوں, یہ ہے زبان کی نوک. صحیح ہے, اور اوپر کے جو دانت ہیں, سامنے کے جو دو دانت ہیں, اس کی جو جڑ ہے یہ اس کا مخرج ہے. صحیح ہے, ایک مرتبہ پھر مخرج کو سمجھتے ہوئے پڑھ لیجئے. دال.
دال.
اگلا حرف ہے زال. زال کا مخرج بھی بہت ہی آسان ہے. پہلے میں اس کا مخرج بیان کر دیتا ہوں تاکہ کوئی غلطی وغیرہ نہ ہو جائے. ہم نے جو سا کا مخرج پڑھا تھا
جی,
تو اس میں ہم نے سنا تھا زبان کا سرا یا زبان کی نوک.
ٹھیک,
اور اوپر کے دانتوں کے کنارے.
صحیح,
یہاں دو باتیں آ رہی ہیں یوسف صاحب. پہلے تو تا.
ٹھیک ہے,
تا میں ہم نے اوپر کے دانتوں کی جڑ کہا.
ٹھیک ہے,
اور زال اور سا میں اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. ان دو باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے,
ایک دانتوں کی جڑ ہے
ٹھیک ہے
اور ایک دانتوں کے کنارے اندرونی
ٹھیک ہے. اس کو اگر تھوڑا سا آسان کر کے یوں سمجھا جائے تو یہ ہو گیا دانت کا
جی اندرونی کنارہ
کنارہ
جی
اور یہ ہو گئی دانتوں کی جڑ
جڑ
ٹھیک ہے نا. اندر والا حصہ جو ہے جو آپ کے تالو کے ساتھ ہے وہ ہے دانتوں کی جڑ اور یہ ہے دانتوں کا کنارہ
کنارہ
ٹھیک گڈ.
تو دال اور زال میں یہی فرق کرنا ہے کیونکہ دال کا اور تا کا مخرج ایک ہی ہے, زال اور سا کا مخرج ایک ہی ہے. صحیح ہے. آئیے اب زال کو پڑھ لیتے ہیں. زال
زال.
اچھا آپ نے بھی دیکھنا ہے اور مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ شامل ہیں دیکھ لیں آیا آپ کی زبان کی نوک یا زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگ رہا ہے کہ نہیں. صحیح نا, زبان لگ رہی کہ نہیں. تو یوسف بھائی اس کے لیے کیا شیشہ وغیرہ رکھ لیں؟
جی بالکل, مشق کرنے کے لیے. تو دیکھیں پریکٹس کے لیے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ اگر دیکھ کر اپنے آپ کو دیکھ کر پڑھیں گے تو یہ آسان ہو جائے گا.
ویسے شیشہ رکھ لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, ویسے بھی ہم سجنے سنورنے کے لیے خود کو سنوارنے کے لیے ہم جب شیشے کا استعمال کرتے ہیں تو کیوں نہ قرآن کے حروف سنوارنے,
قرآن کیا بات,
سامنے آئینہ رکھا جائے
ماشاءاللہ
اور دیکھا جائے کہ ہماری زبان کہاں لگ رہی ہے. صحیح ہے. آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں دوبارہ. لال
لال.
اچھا اب آگے پڑھتے ہیں را. صحیح ہے. تو پہلے آپ اس حرف کو پڑھ لیجئے, یہ بھی بہت ہی آسان حرف ہے. پڑھ لیجئے را
را.
دوبارہ دیکھیے را
را.
ایک مرتبہ پھر پڑھ لیں را
را.
اچھا اس کا مخرج جو ہے نا میں آپ کو اشارے سے بتاؤں گا. یہ دیکھیے یہ زبان ہے ہماری. صحیح ہے. زبان کو ایسے آپ نے ٹرن کی اور یہ ہمارا جو اوپر تالو ہے
صحیح,
اس کو چھوتی ہوئی زبان ایسے جائے گی.
ٹھیک ہے.
بس یہ اینگل ہوگا, اس اینگل کے ساتھ آپ نے زبان کو کھولنا ہے.
ٹھیک.
اور را کی ادائیگی کرنی.
صحیح
صحیح
ماشاء اللہ.
آپ بھی کر لیجیے را
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 را.
ماشاء اللہ
ماشاء اللہ. آج کا سبق یہ ہمارا پورا ہوا. آج جو پڑھا ہے اگر آپ بھی سنا دیں ہمیں.
ہا سے لے کے را تک.
جی
ہا
ماشاء اللہ.
دال زال را
ماشاء اللہ. قاری صاحب آج ہمیں تلاوت قرآن میں کیا پڑھائیں گے آگے؟
آج انشاءاللہ سورہ فاتحہ شریف کی جو ہم چار آیتوں پڑھ چکے ہیں
ٹھیک,
اب اس کو کوشش کریں گے کہ آج اس کو مکمل کر لیں.
ٹھیک.
آئیے پیارے بچوں, قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ. اس کی ہم چار آیات پڑھ چکے تھے, پانچویں آیت سے ہم آغاز کرتے ہیں. پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اس آیت کریمہ کو بغور دیکھیے. حمزہ حاضر اح. یاد رکھیے حمزہ کی ادائیگی کے حوالے سے پچھلے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ حمزہ کو جو ہے نا تاکید کے ساتھ تحقیق کے ساتھ واضح ادا کریں گے. بعض پڑھتے ایدینس صراط. تو ایدینس نہیں ہے, ایہ دینس.
ہا کی بھی آواز نکلنی
چاہیے. جی حمزہ اور ہا دونوں کی ادائیگی. اسی طرح صراط. پیارے بچوں اس میں صاد کو پور پڑھیں گے, را کو بھی پور پڑھیں گے اور تو کو بھی پور پڑھیں گے. مستقیم تین الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ایک بار پھر اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں. اهدنا الصراط المستقیم.
اهدنا الصراط المستقیم.
اچھا اهدنس نہیں پڑھنا, یہ بالخصوص مدنی چینل کے ناظرین جو ہے اس پر خصوصی توجہ کیجئے. بعض اوقات ہم اهدنس پڑھ رہے ہوتے ہیں. اهدنس یہ مجہول ادائیگی ہے, اهدنس پڑھیں گے. دوبارہ پڑھ لیجئے. اهدنا
الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم.
صراط الذی صاد کو پر پڑھیں گے، را کو پر پڑھیں گے، تو کو پر پڑھیں گے. لذینا بہت ہی آسان ہے. انعمتا میں بالخصوص توجہ کرنی ہے کہ نون کا سکون نہ ہلے.
انعمتا میں بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں.
جی انعمتا نہیں ہے بلکہ انعمتا، صحیح ہے. علیہم ایک بار پھر پڑھ لیجئے.
صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم
ماشاء اللہ. آخری آیت
غیر المغضوب علیہم ولا
مغضوبی. غین کو پر پڑھیں گے، عرف مستعلیہ ہے یہ، انشاءاللہ ہمارے سبق میں آئے گا. مغضوبی، مغضوبی نہیں پڑھنا.
جی
یاد رکھیے ضاد کو زواد پڑھنے کے حوالے سے اعلی حضرت نے فرمایا کہ ضاد کو زواد پڑھنا حرام
حرام ہے.
اور دال پڑھنا ضاد کی طرح یعنی دال کے انداز میں پڑھنا یہ مطلب ہے کہ ناجائز ہے. لہذا بالخصوص اس پر توجہ دیں کہ بہت کو بہت ہی پڑھنا. اس کا مخرج جب ہم یہ تختی میں پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے سبق میں انشاءاللہ.
ایک بات مدنی چلے کے ناظرین، یہ ہمارے ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اردو کے مخارج اپنے ہیں اور عربی کے مخارج اپنے ہیں. ضاد اردو میں بھی ہے اور ضاد عربی میں بھی ہے. وہاں پر اردو میں ضاد پڑھی جاتی ہے اور یہاں پر ضاد کو عربی میں ضاد پڑھنا ہے. تو قرآن جب ہم پڑھیں گے تو عربی ایکسلنٹس کے ساتھ پڑھیں گے.
جی
جی سر.
آخری دو کلمے رہ گئے. مغضوبی علیہم بہت ہی آسان کلمہ ہے. علیہم ولضالین، میں اس کلمے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. ولضاد کو پر پڑھیں گے، صحیح ہے، اور اس کو زواد نہیں پڑھیں گے بالخصوص. یہ یاد رکھیے ہمارے وہ بچے جو اسکول وغیرہ میں پڑھتے ہیں تو ان کی چونکہ ادائیگی کچھ بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے.
جی
تو وہ بالخصوص سن لیں. ولضاد پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ صحیح ہے. اور آخر میں لین ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے. ولضالین
ولضالین
آمین
آمین.
بہت شکریہ قاری صاحب نے آج ہمیں سورہ فاتحہ کا جو بقیہ پارٹ ہمارا رہ گیا تھا وہ سکھایا ہے. بہت بہت شکریہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اللہ کریم آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور ہم چلیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے بھی کچھ ہم بات کر لیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان کا خلاصہ بھی ملتا ہے کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع ہو کر آئے گا. قرآن پڑھنے والے کو کل بروز قیامت قرآن پاک کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، تلاوت قرآن ایک ایسا بہترین فارمولا ہے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کا مضمون ملتا ہے کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. آپ دیکھیں پانی لگ جائے اگر لوہے کو تو اس پر زنگ لگ جاتی ہے. اس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے. تو صحابہ نے عرض کی، سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دلوں پر زنگ لگ جائے تو اس کا علاج کیا ہے؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کثرت سے موت کو یاد کرنا اور تلاوت قرآن پاک کرنا. اللہ ہمیں تلاوت قرآن نصیب فرمائے. اب ہمارے ساتھ انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بھی جوائن کریں گے اور ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے ایک کہانی. آج کی جو کہانی ہے ہماری، دراصل یہ ایک سچا واقعہ ہے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بار سلطان محمود غزنوی، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے پاس ایک تاجر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور میں تجارت کرتا ہوں اور تجارت کرنے کی غرض سے مختلف ممالک میں میرا سفر رہتا ہے. بزنس کرنے کے لیے جب میں جاتا ہوں تو میرا مختلف ممالک کی طرف، مختلف کنٹریز کی طرف میرا ٹریول رہتا ہے. تو لاسٹ ٹائم جب میں ٹریول کے لیے گیا تو میں آپ کے قاضی کے پاس آیا اور قاضی کو آ کر میں نے 2000 اشرفیوں کی، یعنی سونے کے سکے، پتہ ہے اشرفی کسے کہتے ہیں؟ سونے کے سکوں کو. 2000 سونے کے سکوں سے بھری ایک تھیلی دی اور کہا کہ قاضی صاحب یہ آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں، جب میں واپس آ جاؤں تو مجھے لوٹا دیجیے گا۔ قاضی صاحب نے وہ امانت اپنے پاس رکھ لی، میں اپنے ٹریول پر چلا گیا۔ جب میں ٹریول سے واپس آیا اور قاضی صاحب کے پاس آ کر میں نے اپنی تھیلی طلب کی، وہ تھیلی مانگی، تو قاضی صاحب نے مجھے ایک روم میں لے گئے اور مجھے کہا کہ یہاں سے اپنی تھیلی تلاش کر کے اٹھا لو۔ میں نے اپنی تھیلی پہچانی اور وہ اٹھا کر میں اپنے گھر چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں نے اس تھیلی کو کھولا تو اس تھیلی کے اندر اشرفیاں نہیں، سونے کے سکے نہیں، بلکہ پیسے بھرے ہوئے تھے، کوئنز بھرے ہوئے تھے۔ میں بڑا پریشان ہوا، اب میں کیا کروں؟ تو سلطان جو تھے محمود غزنوی، انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی اس تھیلی کو پراپر چیک کیا تھا؟ وہ واقعی تمہاری تھیلی تھی؟ کہا جی ہاں، وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے چیک کیا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا اور اسے میں صحیح سلامت لے کے گیا تھا۔ تو سلطان نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم اس تھیلی کو لے کے گئے تھے تو وہ تھیلی کہیں سے پھٹی ہوئی تھی؟ تو وہ تاجر کہنے لگا کہ نہیں، وہ تو بالکل صحیح تھی۔ اب آپ پیارے بچوں مجھے بتائیں کہ ایک تھیلی سیل ہو، پیک ہو اور کہیں سے پھٹی ہوئی بھی نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرفیاں اس کے اندر ہوں اور اشرفیوں کی جگہ پر کیا آ جائیں؟
یعنی جو اس کے اندر تھا وہ تبدیل کر دیا،
وہ تبدیل ہو جائے، وہ چینج ہو جائے، وہ کوئنز بن گئے، سکے ہو گئے۔ اب جو سلطان محمود غزنوی تھے نا، وہ بڑے سمجھدار بادشاہ تھے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک کام کرو، تم نے قاضی صاحب سے بات کی؟ تو کہا میں نے قاضی صاحب سے بات کی۔ قاضی صاحب نے کہا کہ جناب تم نے جیسے تھیلی دی تھی ویسے میں نے لوٹا دی، مجھے کیا پتا کہ اندر اشرفیاں تھی یا سکے تھے۔ تو کہا اچھا چلو آپ جاؤ، میں تمہیں خود اپنے پاس بلواؤں گا۔ سلطان نے کافی غور کیا کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، اس تھیلی کو پراپر چیک کیا، کہیں سے پھٹی ہوئی؟ تو بالکل وہ پھٹی ہوئی بھی نہیں تھی، کہیں سے محسوس نہیں ہو رہی تھی کہ وہ پھٹی ہوئی تھی۔ اب جناب سلطان نے کیا کیا، سلطان نے جس تخت پر وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر ان کی مسند لگی ہوئی تھی، صوفہ سمجھ لیں یا ایک چیئر سمجھ لیں، کوئی بھی ایسی چیز۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جیب سے چاقو نکالی،
اچھا،
اور اس صوفے کو یا اس مسند کو اپنی ایک کٹ لگا دیا۔ کٹ لگا کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں شکار کے لیے جا رہا ہوں اور 3 دن کے لیے جا رہا ہوں، یہ اعلان کر کے وہ بادشاہ شکار کے لیے چلے گئے۔ اب ان کا جو درباری تھا اس کا نام تھا فراش، جو وہاں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ جب صفائی وغیرہ کے لیے وہاں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ کی جو صوفہ ہے، بادشاہ کی جو مسند ہے، وہ پھٹی ہوئی ہے۔ اب جب اس نے دیکھا نا یہ، تو وہ تو حواس باختہ ہو گیا، وہ ڈر گیا کہ بادشاہ کو اگر پتا چلے گا کہ میرا صوفہ پھٹ گیا ہے تو وہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوں گے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، اس نے چلانا شروع کر دیا۔ اس کی چیخو پکار سن کر سارا جو دربار تھا، وہاں کے جو لوگ تھے، ملازمین تھے، وہ سارے جمع ہو گئے اور کہنے لگے کہ فراش کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہنے لگا کسی نے بادشاہ کی جو مسند ہے، جو صوفہ ہے، وہ پھاڑ دیا ہے۔ تو اب کیا کروں گا میں، بادشاہ تو مجھ پر بڑا ناراض ہوگا۔ تو اس میں سے ایک بڑا بندہ جو تھا، اس نے کہا کہ اتنا کیوں پریشان ہوتے ہو، جاؤ مارکیٹ کے اندر ایک رفو کرنے والا ہے، پیچ لگانے والا ہے، تو اس کے پاس جا کر مسند کو سلوا دو، بادشاہ کی کیا مجال ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو پہچان ہی نہیں سکے گا، وہ ریپیئر ہو جائے گا، اس پر پیچ لگا دیا جائے گا۔ تو کہا واقعی ایسا ہے؟ تو کہاں، جاؤ احمد کے پاس چلے جاؤ۔ اب جناب فراش نے وہ مسند اٹھائی اور دوڑتا ہوا پہنچ گیا کس کے پاس، رفو کروانے والے کے پاس۔ اب جناب رفو کروانے کے والے پاس جا کر وہ بادشاہ کی مسند دی اور کہا کہ اس کو پیوند لگانا ہے، اس کو صحیح کرنا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اس کو صحیح کرنے کے 2 اشرفیہ لوں گا۔ فراش نے کہا میں 2 نہیں 4 دوں گا، لیکن یاد رکھنا اگر بادشاہ نے پہچان لیا نا تو وہ میری گردن اڑا دیں گے، وہ تو مجھے قتل کروا دیں گے، لہٰذا آپ نے جو ہے وہ بالکل پروپر کر کے دینا ہے سیٹ کو۔ اس نے کہا فکر ہی نہ کرو جناب، اگر یہ سیٹ بادشاہ پہچان لے تو میرے ہاتھ کٹوا دینا، اتنا بڑا دعویٰ اس نے کر لیا۔ اچھا جناب، مگر 2 دن لگیں گے۔ اچھا فراش کے پاس کتنے دن کی مہلت تھی؟
3 دن کی،
3 دن کی مہلت تھی۔ اب جناب 2 دن اس فراش نے اللہ اللہ کرتے گزارے، اس احمد جو رفو کرنے والا تھا، پیون لگانے والا تھا، اس نے اس پر زبردست قسم کا پیون لگا دیا۔ فراش نے دیکھا وہ بھی پہچان نہیں سکا، وہ ریپیئر ہو گیا، بالکل پہلے جیسا ہو گیا، اس کے تار سے تار ایسے ملا دیے گئے کہ کہیں سے پتہ ہی نہ چلے کہ اس پر کوئی کٹ لگا ہو۔ اب وہ مسند لا کر بادشاہ کی جگہ پر رکھ دی گئی۔ 3 دن کے بعد جب واپس بادشاہ پہنچے تو دیکھا کہ میری سیٹ میری جگہ پر موجود ہے. بادشاہ سیٹ پر بیٹھے اور اس جگہ پر چیک کیا، کہیں سے پھٹی بھی نہیں. بادشاہ نے خوب غور کیا، کہیں بھی کوئی نام و نشان نہیں. بادشاہ نے فراش کو بلایا. وہ جیسے ہی پہنچا بادشاہ نے کہا، یہ بتاؤ یہ جو سیٹ ہے یہ کس نے سی ہے، یہ پھٹی ہوئی تھی؟ تو وہ فراش کہنے لگا، نہیں بادشاہ ایسا تو کچھ نہیں تھا. بادشاہ نے کہا، میں نے اپنے ہاتھوں سے پھاڑی ہے، خبردار بالکل جھوٹ نہیں بولنا. اب وہ جو ہے نا کانپنے لگا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو بادشاہ نے کہا، مجھے بتاؤ کہ یہ کس سے تم نے صحیح کروائی ہے سیٹ کو؟ تو اس نے کہا کہ فلاں رفو کرنے والا ہے، اس کا نام احمد ہے، فلاں بازار میں بیٹھتا ہے. بادشاہ نے کہا، اس کو بلا کراؤ. اب جناب احمد پہنچا دربار میں. جب احمد پہنچا نا تو بادشاہ نے اس کی بڑی تعریف کی، کہا کہ تم نے تو بہت زبردست پیون لگایا ہے، اچھے انداز کے ساتھ اس کو سیا ہے. بادشاہ نے اس کو انعام بھی دیا، اس کی تعریف بھی کی، ساتھ ہی ساتھ وہ تھیلی بھی دکھائی. کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ تھیلی پہلے کبھی دیکھی ہے؟ تو اس احمد نے اس تھیلی کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور اسے یاد آیا، کہنے لگا، ہاں میں نے یہ دیکھی ہے، یہ بیگ میں نے پہلے سے دیکھا ہوا ہے. تو کہا، کہاں سے آیا تھا تمہارے پاس؟ کہنے لگا، یہ تو آپ کے قاضی لے کر آئے تھے اور قاضی صاحب میرے پاس لائے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اس میں پیون لگا دو، میں نے اس کو پیون لگا دیا تھا. کہا، اچھا ٹھیک. اب جناب بادشاہ جو ہے نا وہ جلال سے لال ہو گئے. انہوں نے بلایا قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب کی سرزنش کی کہ میں نے لوگوں کا انصاف تمہارے ہاتھ میں دیا ہے اور تم اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ نا انصافی کرتے ہو، تم کو لوگوں کا امین بنایا گیا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اس طریقے سے خیانت کرتے ہو. بادشاہ نے اس پر بہت زیادہ غصہ کیا. اب وہ جناب اپنے اندر جو ہے وہ شرمندگی محسوس کرنے لگے. ہوا یہ کہ بادشاہ نے اس کی خوب وہ یوں کہا جائے کہ پنشمنٹ کی، اس کو سرزنش کی اور اس کو دربار سے نکال دیا گیا. اس کے ساتھ جو ہوا یہ بھی ایک کہانی ہے. وہ اپنے گھر گیا، نہ اس نے کھانا کھایا، نہ اس کے حلق سے پانی اترا، رات سویا، صبح اٹھ ہی نہ پایا. تو اس طریقے سے اس کو اپنے کیے کی سزا مل گئی. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ کبھی بھی کسی بھی امانت میں خیانت ہرگز نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جھوٹ اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی. جھوٹ جو ہے نا اس کی زیادہ لمبی عمر نہیں ہوتی، یہ کھل ہی جاتا ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ جناب سامنے والا جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹی کر رہا ہے یا سچی کر رہا ہے. تو ہمیں غور کرنا چاہیے، اس واقعے سے یہ سیکھنا چاہیے، اس کہانی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیں ایک تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، اور اس میں ہمیں بادشاہ کا وہ خوبصورت وصف بھی نظر آتا ہے کہ اس نے انصاف والا معاملہ کیا. اگر ایک معاملہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی پوری یوں کہا جائے کہ تفتیش کی اور اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں امانت دار بنائے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچ بولنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. کال چلائیے.
میرا نام آمنہ اتاریہ ہے، میں گجرانوالہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگ رہا ہے. میں آج آپ کو اپنا مدنی مقصد سناؤں گی. مجھے اپنی اور ساری دنیا کی لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل.
ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ آمنہ بیٹا آپ کا کال کرنے کا. اللہ آپ کو برکت عطا کرے. ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے بیٹا بری بات.
ہائے نا فرمانیاں.
جی عدنان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ،
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں
الحمدللہ رب العالمین.
آج آپ سیگمنٹ میں کیا ہمیں بتائیں گے، کون سی بری بات کے بارے میں؟
آج عام طور پر جو ایک عادت پائی جاتی ہے بچوں میں، بعض اوقات بڑوں میں بھی ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم بچوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو سبق بڑے بھی اس سے لے سکتے ہیں.
بالکل، ایسا لینا بھی چاہیے.
ایک بری عادت وہ ہے جسے بے ادبی کرنا. بے ادبی یہ ایک بری عادت ہے.
صحیح.
بے ادبی کسی بھی چیز کی ہو، یعنی ایسی ادب والی چیز جس کا ادب شریعت نے ہمیں بتایا ہے.
صحیح.
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں ہے، جیسے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا چاہیے، استاد کا ادب کرنا چاہیے، کتابوں کا ادب کرنا چاہیے، قرآن مجید کا ادب کرنا چاہیے. اب ان کے ساتھ خلاف ادب معاملہ کرنا، یعنی ایسا کام کرنا کہ جو ان کی بے ادبی پر مشتمل ہو. اسی طرح پیر و مرشد ہیں، یعنی ہر وہ عالم دین ہے جن کے ادب کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی بے ادبی کرنا ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جو ان کی شان کے خلاف ہو, جو الفاظ کہنے چاہیے تھے. مثال کے طور پر ہم گھر کے اندر جو ہے وہ بچے اپنے والدین, والد صاحب نے کوئی کام کہا یا امی نے کوئی کام کہا, تو اب ایک تو یہ ہے کہ اس کام کو کر لینا
صحیح,
ایک نہ کرنا, اور پھر نہ کرنے سے ایک ہاتھ آگے یہ ہے کہ اس پر اس طرح کا ریپلائی کرنا کہ جو کسی طرح سے بھی درست نہ ہو. جو
ایک تو انداز یہ ہوتا ہے نا عدنان بھائی کہ اگر والد نے کوئی بات کہی تو اس کو سنی انسنی کر دی, ماں نے کوئی بات کہی اس کو سنی انسنی کر دی, سنا ہے لیکن اس کو مطلب اپریشیٹ نہیں کرنا, یا اس کو یوں کہا جائے کہ ایک انداز کے ساتھ لینا نہیں ہے.
لینا جی, جو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اب اس پر ایسے الفاظ ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے یہ بے ادبی, اس کو بے ادبی کہا جائے گا. جیسے مثال کے طور پر والدہ نے کوئی کام کرنے کے لیے کہا آپ یہ کام کر لیں, تو اب ایک تو یہ ہے کہ وہی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اہمیت ہی
نہیں دی,
یہ بھی غلط ہے. لیکن ایک یہ ہے مجھے ہی کام کہتے رہتے ہو, میں تمہارا کوئی کام نہیں کروں گا, اور یوں اس طرح سے مطلب تمہیں میرا خیال نہیں ہے, ماں کو کہہ رہا ہے والدہ کو کہہ رہا ہے اس طرح سے, میں صبح سے سارے کام کر رہا ہوں, یہ چھوٹے والے بھائی کو نہیں کہا, بڑے والے کو نہیں کہا, فلاں کو نہیں کہا, مجھے ہی کہہ رہے ہیں میں کوئی کام نہیں کروں گا. یہ انداز بے ادبی ہے, بچی سے بدتمیزی کرنا بھی کہا جاتا ہے. جی تو یہ والدین کے ساتھ ہو, استاد کے ساتھ ہو, بڑے بھائی کے ساتھ ہو, کسی کے بھی ساتھ ہو, اس کو شریعت منع کرتی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ادب کا حکم دیا ہے, احترام کا حکم دیا ہے, اور اسلام کا جو یعنی ہم مسلمان ہیں یہ ایک حسن ہے, اور بلکہ ہمارے اسلاف ہیں مولا الکریم جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں, بزرگان دین ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جس بندے کے اندر ادب نہیں ہے اس میں کوئی خیر ہی نہیں,
اللہ ہو
بھلائی
اکبر
نہیں ہے اس میں.
وہ ایک جملہ سننے کو ملتا ہے نا, با ادب با
نصیب,
بے ادب بے بد نصیب,
ایسے ہی ہے.
یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں اپنے بڑوں کا کتنا ادب کر رہے ہیں, ہم کتابوں کا کتنا ادب کر رہے ہیں. ایک چیز دیکھی جاتی ہے عدنان بھائی کہ بچے اسکول کا ہوم ورک کر رہے ہیں
جی,
یا مدرسے کا سبق یاد کر رہے ہیں, اب قاعدے کے ساتھ اسکول کی کاپیوں کے ساتھ, کتابوں کے ساتھ, پینسلز کے ساتھ
جی,
یہ ادب والا معاملہ نہیں کیا جاتا, کبھی کہاں پڑی ہوئی ملے گی, کبھی کہاں رکھی ہوئی ملے گی, تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟
یہ بھی ایک انداز ہے, مطلب اسکول سے آئے تو بیگ جو ہے نا وہ ایسے ہی پھینک دیا, جو اس کی باقاعدہ رکھنے کی جگہ ہے وہاں نہیں رکھا گیا, پھینک دینا یہ تو بے ادبی ہے.
اب دیکھیں نا بچے تھکے ماندے آتے ہیں, پورا ایک پانچ گھنٹے ویسے انہوں نے اسکول میں گزارے ہیں, اتنا بڑا بھاری بیگ اٹھا کر اب اس کو آپ کہتے ہیں کہ رکھیں بھی جگہ پر, تو یہ
دیکھیں بچے نے بڑی ہمت کی ہے ماشاء اللہ, وہ چار پانچ گھنٹے اس نے سنبھالا اس کو, اچھا جہاں پانچ گھنٹے چار گھنٹے اس نے بیگ کو سنبھالا, وین سے اتر کے اور گھر تک پہنچا ہے, تو اب گھر میں پہنچنے کے بعد ایک تو جہاں شوز اتارے ہیں وہیں اس کو گرا دینا, وہیں رکھ دینا, اور ایک یہ ہے کہ چند قدم کے فاصلے پر جو ہے وہ الماری ہے, جگہ رکھ اس کو بیگ کو رکھنے کی جگہ ہے, تو اگر یہ تھوڑا سا کام یہ بچہ کر لے گا جہاں پانچ گھنٹے اس نے ایک محنت کی ہے, تو یہاں ایک منٹ آدھ منٹ اور مزید کر لے اس کے اندر, اور بھی مطلب میں اپنی والدہ کا اپنی ماں کا کام آسان کر رہا ہوں کہ میں گرا دوں گا, ظاہر سی بات ہے ماں نے تو برداشت نہیں کرنا, وہ وہاں اس کو رکھیں گی, ان کا کام بڑھ گیا, اور دوسرا یہ کہ میں نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ بے ادبی پر مشتمل ہے. اور کوئی بھی بندہ دیکھیں اساتذہ جو عام طور پہ بتاتے ہیں, بزرگان دین بھی فرماتے ہیں کہ جس جو چیز سے آپ علم حاصل کر رہے ہیں نا, جو ذریعے ہیں علم حاصل کرنے کے, ان سب کا ادب اور احترام ضروری ہے. وہ آپ کا پین ہے, پینسل ہے, کاپی ہے, استاد ہے, ڈیسک ہے, وہ جگہ ہے جہاں آپ بیٹھ رہے ہیں, وہ بکس ہیں جن سے آپ علم سیکھ رہے ہیں, یہ سب کے سب آپ سے جہالت کو دور کر رہے ہیں اور علم عطا کر رہے ہیں.
کیا بات,
اس لیے ان کا ادب کرنا
کیا بات ہے, بالکل ضرور کرنا چاہیے. اور اگر کبھی بچہ تھکا ماندہ آئے, اور میں بچوں کے بھی ایک فیور کی بات کروں گا کہ اگر وہ اپنی جگہ پر نہیں رکھتا تو والدین کو بھی یہ چاہیے کہ پیار محبت کے ساتھ اسے سمجھا کر اپنی جگہ پر رکھوا دیں, یا کبھی کبھار خود بھی اپنے ہاتھ سے رکھ لیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ ہر چیز اپنی جگہ پر رکھیں. آپ دیکھیں بیٹا ہمارے گھر میں اگر ہر چیز اپنی جگہ پر رہتی ہے
جی,
تو ہمارا گھر بھی اچھا لگتا ہے نا, صاف ستھرا لگتا ہے. آپ صبح اٹھیں اپنے بستر کو اپنے ہاتھوں سے, फोल्ड करके उसको अपनी जगह पर रख देंगे तो हमारा घर साफ सुथरा हो जाएगा। इसी तरीके से खाना खाया, प्लेट है, उठाकर उसको अपनी जगह पर रख देंगे, बेसन में जाकर रख देंगे तो घर हमारा साफ सुथरा हो जाएगा, हमारा काम भी पूरा हो जाए और हमारा घर भी साफ सुथरा रहे। तो अपना काम अपने हाथों से करने की भी हमारी आदत होनी चाहिए और अदब के साथ होनी चाहिए। रिस्क है, इसका भी अदब करें।
बिल्कुल जी, ऐसे ही रिस्क का भी अदब करना चाहिए। यानी हम खाना खा रहे हैं तो इस बात का हम जो शरीयत ने बताया है उसके मुताबिक खाएं और फिर उसको जाए होने से बचाएं। ये भी रिस्क के आदाब में से है। अगर बच गया है तो उसका यानी कोई ऐसा इस्तेमाल होना चाहिए कि फेंक दिया है। दूसरा ये है कि आप परिंदों वगैरह को डाल दें, इस तरह की
अमल तो कोशिश करनी चाहिए अदनान भाई कि हम उतना ही निकालें।
बिल्कुल बिल्कुल,
जितना हमें हाजत
जरूरत है,
हमें जरूरत है, हमें पता है कि जनाब मेरा पेट इतना खाने से भर जाएगा और खाना वैसे भी कम ही खाना चाहिए ताकि इंसान जो है वो हेल्दी रहे। ज्यादा खाना ये हेल्दी होने की निशानी नहीं है, बल्कि नॉर्मल खाना ये सेहतमंद एक जिस्म की अलामत होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि खाना भी जो है वो नॉर्मल खाना चाहिए, अच्छे अंदाज के साथ खाना चाहिए। खाने का भी अदब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है। खुद हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम अपने हुजरे में जब दाखिल हुए तो देखा कि रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए आयशा, इसका अदब करो, क्योंकि जब ये किसी कौम से जाती है तो फिर लौट कर वापस नहीं आती। ये खुलासे हदीस मैंने अर्ज किया है। तो हमें अदब ये हर हाल में करना चाहिए, अपने बड़ों का भी करना चाहिए, अपने इल्म का भी करना चाहिए, अपने उस्तादों का भी करना चाहिए, अपने पीर साहिब का भी करना चाहिए और साथ ही साथ हमें दीगर चीज़ों का भी अदब व एहतराम करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदनान भाई, माशाल्लाह आपने बड़े अच्छे अंदाज के साथ एक बुरी आदत के बारे में बताया कि हमें किसी की भी किसी हाल में बेअदबी नहीं करनी चाहिए। हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की जानिब और सेगमेंट का नाम बड़ा खूबसूरत नाम है, क्या आप जानते हैं? जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज जिस चीज के बारे में मैंने आपको मालूमात देनी है वो है हमारे माशरे में, हमारी दुनिया में पाए जाने वाले ट्रीज, दरख्त। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि आज दुनिया में तकरीबन 3000 अरब दरख्त मौजूद हैं। 3000 अरब दरख्त मौजूद हैं। अगर इन तमाम ट्रीज को किसी भी वजह से अगर ये ख़त्म हो जाएं या ख़त्म कर दिया जाए तो आप जानते हैं कि हमें कितना टाइम लगेगा इन ट्रीज को फिर से लगाने में? मैं आपको बताऊं, 94,500 ईयर्स, 94,500 साल लगेंगे ये 3000 दरख्त लगाने में। अब आपको बताऊं कि दरख्त से हमें फायदा क्या होता है? दरख्त हमारी जमीन को मुतदल रखने में यानी बैलेंस रखने में ये मदद देता है, ये हमारी गर्मी की शिद्दत को कम करता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये बड़ी यूनिक मालूमात है, कि दरख्त हमें, एक दरख्त ये कितनी हवा देता है, ठंडक देता है, यह आपको मैं बताऊं, 25 एयर कंडीशन एक साल चले और जितनी हवा देते हैं ना, एक दरख्त हमें साल भर में उतनी हवा देता है। अच्छा, ये हमारे माहौल को भी साफ सुथरा रखने में अपना किरदार अदा करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन फराहम करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेते हैं। जहां दरख्त नहीं होते वहां पर बारिश की मिकदार भी कम हो जाती है। आपने देखा होगा कि बसा औकात सैलाब आ जाता है, ठीक है, बारिश, ये जो दरख्त है ना, ये सैलाब और बारिश का जो जायद पानी होता है ये इसको अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। अगर ये दरख्त ना हो तो सैलाबों की शिद्दत में इजाफा हो जाए और बारिश का पानी भी बड़े पैमाने पर जमीन में जमा हो जाए। दरख्त जमीन के कटाव को रोकता है। अगर दरख्त ना हो तो जमीन में लैंड स्लाइडिंग हो जाएगी। लैंड स्लाइडिंग देखिए आपने कभी, पहाड़ों से बड़े बड़े तोदे गिर जाते हैं। इनको, पहाड़ों को रोकने की एक सबसे बड़ी वजह जो है ये दरख्त की जड़ें होती हैं। तो अगर ये दरख्त खत्म कर दिए जाए तो लैंड स्लाइडिंग में इजाफा हो जाए। अच्छा, दरख्तों के पत्ते ये जानवरों और चरिंदो परिंद की खुराक होते हैं। अगर ये दरख्त खत्म हो जाएं तो अब ये चरिंदो परिंद भूखे मर जाएं। ना सिर्फ ये बल्कि इन दरख्तों में दुनिया भर के हजारों, लाखों, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि करोड़ों चरिंदो परिंद अपने घर बनाते हैं। अगर ये दरख्त खत्म हो जाएं तो ये सब के सब बेघर हो जाएंगे। अगर दुनिया से ये दरख्त खत्म हो गए तो इनसे हासिल होने वाले मजेदार मजेदार फल ये सारे दुनिया से गायब हो जाएंगे और हम इन फलों से महरूम हो जाएंगे। अच्छा, इंसान दरख्तों से क्या फायदा उठाता है? आप देखें, लकड़ी हमें दरख्तों से हासिल होती है, हम इसे जलाते हैं, इसका फर्नीचर बनाते हैं, इसी तरह दीगर कामों में लेते हैं। अगर ये दरख्त ना हो तो ये तमाम चीजों से इंसान محروم ہو جائیں گے. ایک اور امیزنگ اور انٹرسٹنگ بات, انسان کی جو دوائی بنتی ہے نا, ان انسانی ادویات کی بہت ساری چیزوں میں یہ درختوں سے چیزیں لے کر شامل کی جاتی ہیں. اگر درخت ختم ہو جائیں گے تو انسانی دواؤں میں وہ شامل کرنے والی چیزوں کی بھی قلت ہو جائے گی. خود درختوں سے وابستہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیں سینکڑوں انڈسٹری موجود ہیں. اگر یہ درخت ختم ہو گئے تو یہ سارے کاروبار, یہ سارے انڈسٹریاں, یہ بھی ختم ہو جائیں گی. اور آخری بات, اگر یہ درخت ختم ہو گئے تو دنیا کی ہریالی, یہ دنیا کی خوبصورتی, یہ سب ماند پڑ جائے گی. تو ہمیں ان درختوں کی کیئر کرنی چاہیے, اس کی حفاظت کرنی چاہیے. اور خود امیر اہل سنت نے ہمیں بہترین ایک فارمولہ عطا فرمایا ہے کہ ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کم از کم 12-12 پودے لگائے, اپنے حصے کے 12-12 پودے لگائے, تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں ہریالی بڑھتی جائے گی, ہمارے معاشرے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں درخت لگا کر ثواب کمانے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.